لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم شقي ومنهم سعيد فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة صلوات فريدة معزز حاضرین آیت کی ابتدا تو ومن یات یومن سے ہوتی ہے کیونکہ ایک لفظ میں مجھے تھا شک کہیں میں غلط نہ پڑھ دوں آیت تو اس واسطے میں نے وہ ابتدا چھوڑ دی ہے یہاں سے میں نے شروع کیا ہے اور اس کا ترجمہ ظاہر یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں کسی انسان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اذن عنایت فرمائے گی یعنی اللہ کا اگر اذن نہ ہوا تو اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ دن جو آئے گا اور جس دن میں بات گفتگو کرنا کوئی چیز کہنا بغیر اجازت الہی نہیں ہو سکے گا اس دن لوگ دو قسم کے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو شقی ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو سعید ہوں گے یہ دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے اور پھر ہر دو قسم کے انسانوں کا انجام بھی خدا فرما رہا ہے کہ اس دن دو گروہ ہوں گے کچھ شقی جسے ہم اپنی اردو میں تعبیر کریں تو بدبخت کے ساتھ تعبیر کریں گے بدبخت انسان ہوں گے کچھ سعید ہوں گے بابخت انسان کامیاب انسان سرخرو انسان ایسے ہوں گے اور ان کا انجام کیا ہے خود لفظ شقی اور لفظ سعید انجام کو بھی اپنے معنی میں رکھتا ہے لیکن خود خداوند عالم کی ذات نے پھر بھی وضاحت فرما دی ہے کہ جو لوگ شقی ہوں گے بدبخت ہوں گے ففی النار وہ جہنم میں ہوں گے آگ میں ہوں گے ان کا انجام جہنم ہوگا اور جو لوگ سعید ہوں گے کامیاب زندگی گزار کے آئے ہیں دنیا میں ففی الجنت وہ لوگ جنت میں ہوں گے جنت کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں عربی زبان میں باغ کے جنت عدن باغ کے ہیں لیکن چونکہ اس مکان میں جہاں سعید انسان جائیں گے با عمل انسان جائیں گے وہاں باغات چونکہ زیادہ ہوں گے تو اس پورے ایریے کا نام جنت رکھ دیا گیا ہے ورنہ وہاں محل بھی ہوں گے قصر بھی ہوں گے اور چیزیں بھی ہوں گی نہریں ہوں گی اب کیسی ہوں گی یہ لفظ ہیں جن سے ہم تعبیر کرتے ہیں وہاں کے حقائق ان دنیا کے حقائق سے مختلف ہیں صرف شباہت لفظوں میں ہے صرف آدمی کو انسان کو سمجھانے کے لیے لفظ تو استعمال ہوئے ہیں لیکن لفظ کے جو یہاں معانی ہے نا وہاں ان کے معانی میں بڑا فرق ہوگا اس حقیقت کو لفظ انار سے ہی تعبیر کیا گیا ہے رمان کہا گیا ہے لیکن دنیا کا رمان جس میں مادے کو داخل ہے، جس میں طبیعت کو داخل ہے، جس میں کثافت کو داخل ہے، جس میں ہوا کو داخل ہے، یہ باوجود اتنے مداخلات کے کتنا بہترین رمان ہے، کتنا بہترین انار ہے، اللہ وہاں بھی ایک انار دے گا، لیکن اس کو تعبیر لفظ انار سے کر رہا ہے، لیکن اس انار کی حقیقت اور اس کی حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. صرف انسان کو سمجھانے کے لیے لفظ نہیں ہے وہاں کے لیے، اس عالم کے معانی کے سمجھانے کے لیے تو لفظ ہی نہیں ہے سوائے انہی الفاظ کے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ عرض کیا گیا ہے، وہ لفظ علم ہے، علم میں لفظ ہے، اللہ پر بھی لفظ علم بولا جاتا ہے، اللہ عالم، اور انسانوں پر بھی لفظ علم بولا جاتا ہے. اگر کوئی کسی فن کا ماہر ہوگا تو کہتے ہیں عالم ہے، لیکن اس لفظ علم کے معنی میں اور اس لفظ علم کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن سمجھانے کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، یہ ہمارے لفظوں کی کوتاہی ہے، کیونکہ ان حقائق کے لیے ان الفاظ کے سوا کوئی اور الفاظ ہیں ہی نہیں تاکہ ان سے تعبیر کیا جائے. بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ ایک دن میرے بھائیو آئے گا جس میں کوئی نفس جو ہے نہ بات نہیں کرے گا مگر اذن الہی سے. یہ آیت الکرسی میں بھی تقریباً یہ مفہوم ہے، اس میں بھی کوئی گفتگو نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہوگا. اب وہی لوگ جو اس زمانے میں یعنی اس وقت میں ہوں گے، دو قسم کے اللہ نے تقسیم کر دیے، تیسری ہے ہی نہیں قسم، یا شقی ہوں گے بدبخت ہیں، یا سعید ہوں گے. شقی کا انجام آگ ہے اور سعید کا انجام جنت باغ ہیں. جنت ایک ایریا ہے، آگ بھی ایک ایریا ہے. عرض کیا ہے کہ وہاں کے حقائق کو ہم نہیں جان سکتے کیسے ہیں، صرف الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہے خلاصہ اس آیت کا، مفہوم کا جو میں نے عرض کیا ہے، مفہوم ہے اس آیت کا. میں نے جو آج تھوڑا سا ذہن میں مطلب سوچا ہے اور علماء کرام سے جو استفادہ ہم نے ان کی کتب سے کیا ہوا ہے، وہ آج کی مجلس تقریباً نتیجہ ہوگا تمام 9 مجلسوں کا جو میں نے بیان کیا ہے. یہ اس کا ربط ہوگا انہی کے ساتھ. ہم ساری محنت کرتے رہے ہیں تو اس کا آج ہم نے نتیجہ لینا ہے اور اس کا انجام ہوگا، کیونکہ ہر انسان، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے پورے عالم کو، کوئی نہ کوئی غرض ہے اس کی. ہاں، بغیر غرض کے عالم پیدا نہیں ہوا ہے. خود اللہ کہتا ہے میں نے کھیل نہیں کھیلا ہے، میں نے یہاں بازی نہیں کیا ہے، میں نے عبث پیدا نہیں کیا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے اور انسان کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف اور غرض ہے. آج وہ انسان کی غرضوں میں سے، ہاں، جو کمال حاصل کرنا تھا، کمال کا نتیجہ آج نکلے گا کہ انسان اگر اپنی غرض کو پہچان کے اس دنیا میں زندگی بسر کرے تو سعید ہوگا انسان، اور اگر اپنی غرض کو پہچان کے زندگی بسر نہ کرے تو بدبخت ہوگا وہ انسان، شقی ہوگا انسان. میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں، شقی میں اور سعید یہ دو لفظ ہیں. ہمارے پاس دو لفظ اور بھی ہیں جسے ہم لذت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یا رنج کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. لذت اور رنج میں، یا یوں کہیے لذت اور سعادت میں، رنج اور شقاوت میں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا فرق ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب لذیذ ہوگا تو سعید ہوگا، جو رنج ہوگی تو وہ شقاوت اور بدبختی ہوگی. کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا واضح معنی ہے اس کا، لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں گے نا تو وہی واضح اتنا مبہم نظر آنے لگ جاتا ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو جاتے جاتے متحیر ہو جاتا ہے کہ جسے ہم واضح سمجھتے تھے وہ اتنا واضح تو نہیں تھا. جو بھی لفظ لے لیں آپ, ہاں تو واضح ہے. پانی کا لفظ مثلا کتنا واضح ہے, جس بچے کو جس زبان میں کہیں گے, پانی کہیں, ماں کہیں, آب کہیں, جس زبان کا کوئی نہ کوئی ایک مفہوم کے لیے لفظ تو ہے, کیونکہ الفاظ ہوتے ہی مفاہیم کے سمجھانے کے لیے ہیں. الفاظ خود بخود نہ کبھی ہیں نہ حسن ہیں, ان میں نہ کوئی برائی ہے نہ کوئی اچھائی ہے, یہ الفاظ ہیں, یہ ترکیب ہے الف بے حروف تہجی سے. لفظوں کے ساتھ آپ کبھی ندا نہ کیا کریں, لفظ بیچارہ کچھ نہیں ہے, لفظ حسن ہی حسن ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. لفظوں کے معنی کبھی کبھی اثر کر دیتے ہیں لفظوں پر. اگر معنی اچھا ہوا تو وہ لفظ بھی محبوب نظر آنے لگ جاتا ہے, اور اگر معنی میں کچھ قباحت ہوئی تو وہ لفظ سے بھی انسان کو تنفر ہو جاتا ہے. لہذا ہمارے ہاں روایات کثیرہ ہیں کہ آپ جب اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں تو ایسے الفاظ انتخاب کیا کرو جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں. وہ الفاظ کیونکہ اس ذات نے اثر کرنا ہے لفظ پر, اور پھر آہستہ آہستہ لفظ اثر کرنے لگ جاتا ہے معنی پر. آپ دیکھیے ہماری بڑی جنگ ہے الفاظ کے ساتھ. بعض نادان قسم کے لوگ کہتے ہیں جی یہ الفاظ فلاں فلاں کے لیے بھی تو ہیں. ہم کہتے ہیں الفاظ میں کیا رکھا ہے, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے کہ سارے الفاظ اس نے اپنے لیے ہی مخصوص کر رکھے تھے. الفاظ تو پہلے بھی تھے, بعد بھی تھے, ہوں گے, رہیں گے. یہ تو ذات کی وجہ سے لفظ بدنام ہو جاتا ہے. اسی واسطے روایت میں آتا ہے کہ سوچ کے سمجھ کے رکھا کریں لفظ. آج کل خصوصاً بڑے یہ سینما والے لفظ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں. بھوج ہے, گھوج ہے, پتہ نہیں کیا بلا ہے لفظ رکھتے ہیں. گھوج ہے, یہ بھوجن ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ بابا ان کے پیچھے تم نے مشہور ہونا ہے یا ان کے پیچھے جس کا کلمہ پڑھتے ہو. آل محمد علیہ السلام نے کیسے الفاظ رکھے ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ گھر مورد رحمت ہوتا ہے جس میں محمد علی والا نام والا رہتا. وہ گھر بابرکت ہے. اب میں جسارت تو نہیں کر سکتا, اگر کسی باپ ماں باپ نے غلطی کی بھی ہے اور غلط نام لفظ رکھ گئے ہیں, یعنی غلط لفظ مراد میری ایسا کہ لفظ مستحجن ہو گیا ہے, رکھ گئے ہیں, تو یہ کوئی قسم تو نہیں کھائی ہوئی کہ قیامت تک وہی رہ جائے. وہ بدل دیں. آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, ہاں پڑھے لکھے ہونے کے بعد دیکھیں کہ ماں باپ کا یہ لفظ جو ہے یہ اچھا نہیں تھا, بدل دیں. اور تبدیلی کے لیے تو بڑا آسان ہے, ہاں اخبار میں دے دیں گے, شناختی کارڈ اور بن جائے گا, بن جاتا ہے. لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اب میں اشارہ کروں گا, ایک پوری مملکت اسلامی کی رہبری کا دعویٰ رکھنے والا, ساری دنیا مجھے ہی مان لے رہبری کے لیے, اور لفظ ایسا ہو جو ایک حیوان کا ہو. قبلہ رکھ گئے تھے, اب بدل لو. روز بروز تم اپنے القاب میں اضافہ کر رہے ہو یا نہ؟ پہلے لفظ نہیں تھے, القاب نہیں تھے, اب القاب ہو گئے ہیں, ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی بدل دو. نہیں بدلیں گے نہیں, ہاں اگر بدل دیں تو اسلامی نام بن جائے گا. معلوم ہوتا ہے کچھ خو ہے, میں نے عرض کیا ہے. اور رحیم علیہ السلام نے فرمایا, خدا نے بھی فرمایا ہے, قرآن کی بھی ہے, اور موجودہ علوم بھی تائید کرتے ہیں کہ انسان ایسے عمل بعد کرتا ہے حیوانات والے. حیوانات کے عمل کرتے 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 روح حیوان مسلط ہو جاتی ہے روح انسانی پہ, اس میں وہ روح اصل میں مؤثر ہوتی ہے. شکل انسانوں کی ہے, مؤثر وہ روح ہے. لہذا آئے گا قیامت کے دن وہ اس اصل روح کے ساتھ جو عمل کرتا رہا ہے اسی پہ محشور ہوگا.
وہ روایت مشہور ہے ہماری کہ جناب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حج میں تھے. میں نے پڑھی بھی شاید ہے اسی میں بھی, یا پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, جیسے کہ قرآن کے بار بار پڑھنے میں ثواب عبادت ہے, روایات کے بار بار پڑھنے میں بھی ثواب ہے, یہ بھی عبادت ہے. حاجی بہت کافی تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے, حج میں گئے حضرت, تو حضرت کے صحابی نے کہا کہ ما اکثر الحجیج, کہ اس سال حاجی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اس نے تو ظاہر کو دیکھا نا, لبیک اللہم لبیک کہنے والے بہت تھے. جب احرام باندھتے ہیں, اور ایک ذات وہ بھی ہے احرام باندھتی ہے, لام بولتی ہے آگے بولتا نہیں ہے, روایت میں لبیک نہیں کہتا, رنگ زرد پڑ جاتا ہے, جسم پہ راشہ ہو جاتا ہے, ساتھی والا کہتا ہے کہ مولا کہہ دیجئے, حضرت فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ میں لبیک ہوں اور وہ کہ لا لبیک. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں, جو کچھ آپ فرمائیں گے میں کروں گا, یہ ہے معنی لبیک کے, ہاں کے معنی میں, حاضر جناب کے معنی میں ہے, جیسے کہ ہم حاضری لیتے ہیں. بہرحال حضرت انہوں نے تو لبیک والوں کو دیکھا, حضرت سے عرض کرتے ہیں ما اکثر الحجیج, امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہو, یوں کہو گویا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, شور کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں, حاج کرنے والے بہت تھوڑے. اب تعداد لکھ دیں, کروڑ ہے, دس لاکھ ہے, بیس لاکھ ہے, انہی تعداد کو جب دیکھیں, جب واپس جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے انہیں, اور اس کسٹم کے عملے کو دیکھیے کتنا شوق سے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان آئیں گے, ساتھ میں کیا لے کے آئیں گے. میں حرام نہیں کہتا, کم از کم ضمیر کی آواز تو لے آ رہے ہیں نا, جس کے لیے گئے تھے, ہاں اس آواز کو تو لے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج, حج کرنے والے تھوڑے ہیں, شور کرنے والے زیادہ ہیں. اب ایک جملہ ہے, ایک آدمی مجھ جیسا جو کہ نہ حقائق کو جانتا ہو تو وہ متحیر تو ہو ہی جاتا ہے کہ مجھے تو 80,000 نظر آ رہا ہے, اور امام فرماتے ہیں یہ تھوڑے ہیں شور کرنے والے زیادہ ہیں, تو تحیر کو دیکھ کے امام علیہ السلام نے اسے فرمایا دیکھ. اب یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ امام کے دیکھ کہنے میں کیا اثر تھا, انہوں نے ادھر کہا دیکھ, اور میں نے جب میدان میں نگاہ کی تو دیکھا کہ کوئی باندر نظر آ رہا ہے مجھے, جی ہاں, کوئی کسی شکل کا, کوئی کسی شکل کا, کوئی کسی شکل کا, کوئی جیسے جیسے مناسبت, کوئی بچھو ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں زنبور ہے, اور کچھ خنزیر ہیں, کچھ ریچھ ہیں, یہ اس قسم کے نظر. حضرت نے کہا کہ میں نے جب دیکھا تو یہ نہ تھوڑے تھوڑے سے اس میں انسان بھی تھے جو انسانی حیات میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا حاجی صرف یہی ہیں جو دیکھ رہے ہو, یہ باقی کتنے ہیں. ایک آدمی ساری عمر بے غیرت رہے تو کیا حاج کرنے سے باغیرت بن جائے گا؟ ساری عمر ڈستا رہے لوگوں کو, زبان سے, قلم سے, پاؤں سے, ہاتھ سے, ہاں یہ پھر کیا بچھو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ساری کیفیتیں ہیں. تجسم اعمال ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں ہے. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ انسان اس کیفیت میں, اس روح میں بدل جاتا ہے جس روح کا وہ یہاں پر عمل کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کی روح ہی ایسی ہو اور وہ روح بڑی مناسبت رکھتی ہو اور پھر بدلنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. بہرحال میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, لفظ بیچارہ جو ہے نا, یہ بیچارہ ہے, لفظ کچھ نہیں ہے, اصل میں معانی ہے. معانی اچھے رکھے کرو, نام لڑکوں کے اچھے رکھے کرو. ایک آدمی ہے آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں بڑی دور سے, حضرت نے آپ سے پوچھا کیسے مزاج ہیں کیا ہے, کہنے کہ جی حضور دعا کیجئے میرا بچہ ہونے والا تھا, ہاں اللہ تعالیٰ کرے. حضرت نے فرمایا تیرا بچہ ہو گیا ہے, ہاں وہ لڑکی ہے, لیکن جب جاؤ تو اس کا نام بدل دینا. اب یہ جا کے دیکھیے کہ کیا نام تھا اور کیوں بدلوا رہے ہیں حضرت. پر نام انسان کی خود یہ شناخت پہ دلالت کرتے ہیں جو نام رکھتا ہے اسی کی معرفت پہ. جتنی اس کی معرفت ہوگی اسی پہ دلالت کرتے ہیں. بہرحال میرے قبلہ محترم یہ ایک رنج ہے جسے ہم مصیبت کہتے ہیں اور ایک لذت ہے, ایک شکاوت ہے, ایک سعادت ہے. ان الفاظ کی تشریح میں جاؤں تو وقت بہت کافی نکل جائے گا. رنج تکلیف انسان ہر آدمی محسوس کر لیتا ہے. لفظ تو بڑا آسان ہے, ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بڑا آسان لفظ ہے. جیسے میں نے کہا پانی کا لفظ, وہ پانی کا لفظ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں. لیکن میں ایک چیز لے آتا ہوں, پانی ہے اس میں مٹی ڈال دیتا ہوں, نہ پورا گارا بنا ہے نہ پورا پانی آیا, اسے عرف پانی کہے گی یا نہیں کہے گی؟ یہاں آ کے متحیر ہو جاتے ہیں. ہاں کہیں گے پتہ نہیں پانی ہے وضو کر لے, یا پانی نہیں ہے وضو نہ کریں, آخر پانی کے کئی احکام ہیں. تو واضح الفاظ کے مفاہیم میں بھی انسان جب سوچتا ہے تو مفہوم انسان کو بڑے مشکل نظر آتے ہیں. سعید اور لذت دو چیزیں ہیں. لذت کا تعلق زمان حال سے ہے. لذت یعنی جو اب آپ کے لیے خواہ کسی عضو کے لیے ہو, آپ کھائیں پیئیں اور وہ آپ میں ایک کیف پیدا کر دے, اسے لذت کہیں گے. خواہ ہزاروں لذتوں سے روک بھی کیوں نہ دے, کہیں گے لذت اسے. مثلا فرض کر لیے شوگر کا مریض ہے, اس وہ آ کے مٹھاس کھا لے تو لذت تو حاصل ہو گئی اسے, اگرچہ وہ آگے کتنی نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے گا, لذت کہہ دیں گے. یا کتنی رنج آور ہو جائے, کتنی تکلیف آور ہو جائے, یہ کھانا لذت کہلائے گی لیکن رنج آور بھی ہے. سعید نہیں کہتے. سعید وہ شائع ہوتی ہے جو ہر زمانے میں انسان کے لیے مصلحت ہو, اسے سعید کہتے ہیں. حال میں بھی مصلحت ہے, استقبال میں بھی مصلحت ہے, اور وہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں. اس کے مقابلے میں بدبختی ہے, شکاوت ہے. اور میرے قبلہ جب سے اس روئے زمین پہ آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد آئی ہے, ہر انسان کی تمنا ہے کہ میں باسعادت بنوں, بدبختی سے ہٹ جاؤں. اب اس سعادت کے مفہوم میں بڑا لوگوں نے فرق کیا ہے. کون سی چیز مجھے بے سعادت ہے؟ فلاسفہ کا بھی بڑا اختلاف ہے, دوسری دنیا والوں کا بھی بڑا اختلاف ہے. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں, جملہ یاد رکھیے, ہر انسان کی فطرت میں ہے, خواہ وہ فقیر ہو, غریب ہو, کاخ نشین ہو, کوخ نشین ہو, جیسا بھی ہو, وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں با سعادت رہوں, با بخت رہوں, بدبخت نہ بنوں. یہ سعادت جو اسے حاصل ہوتی ہے کس سے ہے؟ آج کی دنیا اور اکثر دنیا یہی سمجھتی ہے کہ انسان کے پاس ثروت آ جائے تو باسعادت ہوتا ہے, مال و دولت آ جائے تو باسعادت ہے, بڑی اچھی زندگی بسر ہوگی, باسعادت ہوگا. ثروت کو انہوں نے معیار, مال و دولت سرمایہ کو معیار سعادت بنا رکھا ہے دنیا نے. البتہ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ ثروت سے سعادت کمائی جا سکتی ہے, لیکن یہ خود فی حد نفس ہی موجب سعادت ہو. علت تامہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ آیا اور آدمی سعید ہو جائے, نہیں ہوتا ہے. سرمایہ آیا اور آدمی اپنی عقل سے بھی کام لے تو ہو سکتا ہے کہ باسعادت ہو جائے, لیکن یہ کہ سرمایہ خود موجب سعادت نہیں ہے. تاریخ پڑھ ڈالیں, جتنا ظلم ہوا اس روئے زمین پہ سرمایہ داروں نے کیا ہے, جتنی بدبختی ہوئی ہے قوم کی سرمایہ دار ہی کرتا ہے. جس کے پاس پیسہ آ گیا, مال و دولت آ گئی, قارون ہے تو یہی سرمایہ دار ہے, فرعون ہے تو سرمایہ دار ہے. اگر فرض کر لیجیے اور جتنے سابقہ دور میں گزرے ہیں تو سرمایہ دار ہیں. یہ سرمایہ اگر سعادت کے لیے علت تامہ ہوتا, موجب ہوتا, تو پھر ان کو بدبخت نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سرمایہ خود فی حد نفس ہی آ جائے تو ہاں, البتہ اس سے انسان اپنی سعادت کے راستے ڈھونڈ سکتا ہے اگر انسان کو ذرا تھوڑی سی اپنی عقل سے کام لے، ورنہ مکان اچھا ہو گیا تو خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے مکان مجھے بھی خوشی ہے، اولاد بھی آ جائے، کاری بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، خوش ہو جاتا ہے انسان، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ خوشی جو تجھے حاصل ہو رہی ہے، یہ مکان جس کو بنایا ہے تو نے کس سے بنایا ہے، کہیں مجھے بھی بدبختی تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کہیں پیسہ میرے لیے یہی تو بتا لے جان نہیں ہو رہا، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ تو فلہم عذاب علیم، کہ جو ذہب اور فضہ اکٹھا تو کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ہاں ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ ہارون رشید نے قصر بنوایا تھا، بہت بڑا قصر، وہ خلافت تھی، قصر بنا سکتا ہے، ایک دن اپنے قصر کے اوپر ٹہل رہا ہے اور اتفاق سے نیچے دیکھتا ہے تو بہلول بھی ٹہل رہا ہے، وہیں سے اوپر سے کہتا ہے کہ دیکھا کیسا بہترین قصر ہے، چند کلمات میرے قصر کی تعریف میں لکھ دیجئے۔ بہلول گیا، ایک یہ کوئلہ نہیں ہے، کوئلہ ہاتھ میں لیا تو لکھتا ہے رفعت الدین ووضعت الدین، تو نے مٹی گارے کو تو بلند کر دیا ہے لیکن دین کو تم چھوڑ چکے ہو، رفعت الدین ووضعت الدین، اور کہتا یہ ہے کہ اگر تو نے یہ اپنے حلال مال سے بنایا ہے تو تیری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اسراف کرنے والا ہے، اور ان اللہ لا یحب المسرفین، اور اگر تو نے حرام سے بنایا ہے اور لوگوں کے مال سے بنایا ہے تو تو نے ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جملے لکھ کے چلا گیا، اب پوچھئے اس سے جس نے تعریف کی خواہش کی تھی، قبلہ ایسے ہوتے ہیں، مجلسیں کراتے ہیں، ہماری چونکہ ہمارا رابطہ ہے، اب میں نام نہیں لیتا، سیالکوٹ میں ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے، تین تین دن، چار چار دن چلتا ہے، یہاں لاہور میں ایسا ہوتا ہے، اور جگہ ہے، جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جو حضرات علماء کرام اور مبلغین دین اور ہم جیسے واعظین کو جو پیسہ مل رہا ہے، جب اس کی حقیقت کو آپ دیکھیں گے تو جیسا آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، حرام سے آیا تھا حرام میں خرچ ہو جاتا ہے۔ پیسہ اچھی شے ہے لیکن جتنا اس نے لوگوں کو تباہ کیا ہے، گھبرایا نہ کر، اگر پیسہ نہیں ہوتا ہے روٹی چل جائے، باکفایت چل جائے، تو اس ثروت مند کو ان سے جا کے پوچھئے، ان کو رات کو آرام ہی نہیں آتا ہے، بغیر گولی کھائے سوتے بھی نہیں ہیں، یہ ثروت اچھی چیز ہے، قبلہ کے دیکھیے ثروت کو، اس سے بھی ہے امام دین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں آپ کی سیرت کو، رات کو اٹھتے تھے کہ جب دنیا سوئی ہوتی تھی، اور ہاتھ میں امبان کہتے ہیں یہی لفافے جس میں روٹی ڈالی ہوئی ہے، کچھ خرما ہے وہاں کا یہی تھا، کچھ گوشت ہے، کچھ پیسے ہیں، لے کے پتہ نہیں کتنے لے کے اپنے کندھے پہ ڈالے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دروازے پہ رکھتے جاتے ہیں، اور منہ پہ پٹی بھی باندھی ہوئی ہے کہ پہچانے کوئی نہ، سارے کو دے دیتے تھے، بلکہ بعض اوقات لکڑیاں تک جن کے گھر میں مرد نہیں تھا لکڑیاں لانے والا، لکڑیاں دے رہے ہیں، یہ ثروت ہے، یہ پیسہ ہے، اس سے کیا بن رہا ہے؟ روایت میں یہی آتا ہے جب امام کی وفات ہوتی ہے تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ کون دے جاتا تھا ہمیں، اور یہ آپ کے تو تحمل سے شاید باہر، جب آپ کو غسل دے رہے تھے، ہاں تو دیکھا کہ آپ کے کندھے پہ پینے پڑے ہوئے ہیں امبان اٹھانے کے، اور ہمارے پاس سرمایہ ہوتا ہے، ہمسایہ بیچارہ اس کے پاس حالات نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس لاکھوں، اور ایسے لوگ ہیں کہ بلا اس وقت بھی بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جتنی عمر طبیعی اس نے جینا ہے اس وقت سارا اس کے پاس مال موجود ہے کھانے کے لیے، آج کل کی زیادہ سے زیادہ طبیعی عمر 100 سال تو کسی کی نہیں، 80 سال، 90 سال، شاید آدمی چلے جاتے ہیں، 80 سال اگر یہ سارے مل کے بھی کھائیں نا تو بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی امبان پہ امبان، ہاں ایک فیکٹری لگائی، دوسری فیکٹری، تیسری فیکٹری، چوتھی فیکٹری، ہاں اسی کو ہی ملے گا، دوسرے کسی کو نہ، اور کسی غریب کو پوچھنے والا نہیں ہے. جس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو فقیر گرسنا بھوکا سوتا ہے روئے زمین پہ، اصل میں یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک غنی نے اس کا حق مارا ہوا ہے. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں دیے تم نے حقوق ان کے تاکہ یہ لوگ بھوکے سوئے. سرمایہ اچھی چیز ہے لیکن بہت زیادہ عقل چاہیے قبلہ، کہ انسان سرمایہ کو اپنی حدود میں رکھ کے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا وقت کی قلت کے لحاظ سے. ایک شخص ہے عراق سے، ہر سال جاتا تھا حج کرنے کے لیے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مدینے میں آتا تھا حضرت کے پاس ٹھہرتا تھا اور پھر حج کرتا تھا، آتا واپس چلا جاتا. ایک سفر میں یہ کافی دیر ٹھہر گیا وہاں مدینہ منورہ میں، تو یہ جانے لگا تو 10,000 ظاہرن دینار حضرت کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے ایک مکان آپ خرید لیجئے گا، میں جب حج سے واپس آؤں گا ہاں تو وہ مکان آپ مرحمت فرما دیں گے تاکہ آپ کو بھی زحمت نہیں ہوگی. اور چلا عراق ہی جاتا تھا، یہی دو تین مہینے حج کے ایام میں رہتا تھا. یہ گیا حج کرنے کے بعد آپ واپس آیا تو حضرت سے پوچھا، حضور آپ نے مکان خرید دیا ہے میرا؟ حضرت نے فرمایا ہاں خرید لیا. تو ہر خرید کی سند ہوتی ہے نا، حضرت نے وہ سند پیش کی، لکھا یہ تھا کہ جعفر ابن محمد جنت میں مکان بیچتا ہے فلانے آدمی کے لیے، جس کی ایک حد پیغمبر علیہ السلام سے ملتی ہے، دوسری حد علی سے ملتی ہے، تیسری حد حسن سے ملتی ہے، چوتھی حد حسین سے ملتی ہے. مکان کا حدود 4 معین ہے. وہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے حضور مجھے قبول ہے آپ کا خریدا ہوا مکان. حضرت نے فرمایا تجھے قبول ہے تو میں نے 10,000 درہم، قبلہ آپ نہیں سمجھتے کیسا دور گزرا ہے آل محمد پہ، میں نے امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں تقسیم کر دیا ہے. ایسا وقت بھی آیا ہے میرے سننے والوں کہ آل رسول کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی، ایک بی بی نماز پڑھتی تھی، جب وہ فارغ ہوتی تھی تو دوسری بی بی نماز پڑھتی تھی، جب دوسری فارغ ہوتی تھی تو تیسری. یوں نہیں تھا، دنیا اقتصادی طور سے آل رسول کو دبانا چاہتی تھی تاکہ یہ جھک جائیں اور ہمارے مطالبات کو تسلیم. یہ قبالہ لے کے چلا جاتا ہے عراق میں، خوش ہو گیا، امام نے خرید دیا ہے جنت میں مکان، چلا گیا. مدت کے بعد جب بیمار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ قبالہ میرے کفن میں رکھ دینا، یعنی یہ سند، یہ رجسٹری میرے کفن میں رکھ دینا. اتفاق سے اب کتنی مدت کے بعد لکھا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ کفن میں رکھتے ہیں. اب دوسرے دن جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں قبر کے اوپر وہی رجسٹری پڑی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا جنت میں مکان دینے کا وہ پورا کر دیا ہے. آپ پھر بھائیو آئے ہو مال، خدا آپ کو حلال رزق عنایت فرمائے، حرام رزق دشمنان آل محمد کے لیے رہے. اس کو سنبھالنا، اس پہ مغرور نہ ہو جانا. جس کے پاس زیادہ ہے نہیں ہے، ہاں تو کوشش حلال کی اور اس کے خرچ کرنے کے بھی موارد سوچا کرو، دیکھا کرو اس کے موارد نہیں ہے. بہرحال ثروت کو لوگ سعادت کا موجب سمجھتے ہیں، یہ ثروت موجب سعادت ہو سکتی ہے اگر عقل ہو، ورنہ ذاتن یہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ دور ہی کرے گی، اللہ تعالی سے انسان کو نزدیک نہیں کرتی ہے. اس میں خود ایک ایسا غرور آ جاتا ہے انسان میں، جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو وہ ہوا کے گھوڑے میں پھر اڑتا ہے، وہ پھر انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتا ہے. دوسری چیز جس کو لوگوں نے سعادت سمجھا ہے اور عالم میں علم کو سمجھا ہے کہ علم بڑی سعادت والی چیز ہے، جس کے پاس ہو جائے گا وہ بابخت انسان ہے. مسلمان علم کی بڑی تاکید ہے اسلام میں، پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ علم طلب کرو گرچہ چین میں بھی کیوں نہ ملے. طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ، ہر آدمی پر علم کا فرض، علم طلب کرنا فرض ہے، لیکن علم بے ذات ہی سعادت آور نہیں ہے جب تک کہ اس کا استعمال صحیح نہیں کرے گا. اور میں آپ کو عرض کر دوں، جتنے مذاہب اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ جاہلوں نے نہیں پیدا کیے. کوئی جاٹ نہیں پیدا کر سکتا، کمیونزم نظریہ ہو، سوشلزم کا نظریہ ہو، دہریت کا نظریہ ہو، عیسائیت ہو، سنویت ہو، تسلیس ہو، جتنے نظریات ہیں یہ جاہل نہیں پیدا کرتا ہے، عالم پیدا کرتے ہیں. یہ علم جو ہے نا، ہاں یہ علم خود فی حد نفس ہی آنے کے ساتھ فوراً انسان با سعادت بن جائے نہیں بنتا ہے، اس کو بھی وہی ضرورت پڑے گی. اگر صحیح استعمال کرے گا تو با سعادت ہے، اور اگر نہیں کرے گا، اسی واسطے روایت میں آیا ہے، ہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اے انسان وہی نہیں بڑا کامیاب جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ تفکر و سات خیر من عبادت سنت، کہ ایک وقت تھوڑا سا فکر کرنا، علم حاصل کرنا، یہ ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کی تعریف کر رہے تھے، حضرت سے پوچھا، کہا کہ لوگوں نے کہا بڑا نیک انسان ہے، یہ ہے فلاں ایک، حضرت بنا بڑی تعریف کر رہے ہو، یہ کھاتا کہاں سے ہے؟ لگے جی کوئی ضرورت نہیں کھانے کی، میں دیتا ہوں اسے. کہنے لگے تم پھر زیادہ عابد ہو اس سے کہ جو جس کی تعریف کر رہے ہو. مال علم خود فی حد نفس ہی موجب سعادت نہیں ہوتا ہے جب تک انسان عالم ہو اور پھر اس فکر کے ساتھ علم پر عمل نہ کرے. سب سے بڑا عالم ہر ایک کو معلوم ہے شیطان تھا، کوئی معمولی عالم نہیں تھا یہ. ہاں اس نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا تو شیطان نام پڑ گیا، یہ شیطان اس کا نام نہیں تھا، یہ بھی لقب ہو گیا ہے. بے عملی کا نام شیطان ہے، خواہ وہ آسمان میں رہتا ہو یا زمین میں رہتا ہو. جو بھی عمل ہے نا، لیکن یہ اتنا بڑا عالم تھا، گمراہ کرتا ہے خدا سے مقابلہ. ہمارے مثلا بعض لوگوں کا تو لوگوں سے ہوتا ہے نا، لوگوں سے مقابلہ، خدا کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ ہے. اور پھر اور ہر دور میں انبیاء سے مقابلہ ہر دور میں رہا. بلکہ ایک دفعہ حضرت واقعہ آ گیا ذہن میں، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا آپ نے بڑا مجھ پر احسان کیا ہے، میں چند ایک مواعظ آپ کو بعض نصیحت باتیں قیمتی بتلاتا ہوں، اس پر عمل کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، تیرا بعض نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھ پر کتنا احسان کیا، میں نے کوئی بھی نہیں کیا احسان. کہنے لگا بڑا احسان کیا ہے آپ نے، اب دیکھیے کتنی سمجھ آئے اس کی. کہتا ہے کہ اگر تو بد دعا نہ کرتا اور یہ سیلاب نہ آتا تو لوگ یکدم غرق ہو کے تو جہنم میں نہ جاتے نا، میں انہی کو تم رہتے اور تم کوشش کرتے انہیں جنت پہنچانے کی، صبح تک قدم استقلال کا کام کرتے، میں انہیں گمراہ کرتا، کتنے سال لگتے انہیں جہنم بھیجنے کے لیے، اتنی مدت کا مجھے آپ نے آرام میں کر دیا ہے، بد دعا کیا یہ جہنم میں گئے ہیں، میں آرام سے ہوں، انہیں تو میں نے جہنم میں بھیجنا تھا، تو آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پر. ہاں لہذا میں چند ایک نصیحتیں آپ کو کر کے جانا چاہتا ہوں. جناب انور علیہ السلام نے کہا جاؤ دباؤ، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں شیطان کی بات سنو، اس بات میں یہ مخلص ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے. یہ وہاں کیا تمہیں بتلانا چاہتا ہے. اب پیغمبر کو جب حکم ہوا تھا جناب نوح علیہ السلام، فرمایا کہ کہو کیا. کہنے لگا کہ نوح ایک کام کرنا، ایک تو حسد کبھی نہ کرنا، کیونکہ حسد میں نے کیا میں شیطان بن گیا ہوں، حسد کبھی نہ کرنا. اور دوسرا ہرس نہ کرنا، 100 روپیہ ہو گیا ہے نہ 200 ہو جائے، 200 400 ہو جائے، 1000 ہو جائے، نہ اس کا خمس نہ زکات نہ کچھ آگے ہو جائے، ہرس نہ کرنا. اس واسطے کہ انسان حریص محروم ہوتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ بنے زیادہ بنے. جناب کے ابا نے ہرس کیا تھا، ایک ہرس معفو ہے، یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے. وہ آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت دے دی تھی، ساری نعمتیں فراوان تھیں، نہ ہل چلانے تھے، نہ وہاں دکانیں تھیں، نہ کوئی مزدوری تھی، نہ کوئی کارخانے تھے. اللہ نے کہا جتنا مرضی ہے کھاتے رہو، صرف اس کے پاس نہ جانا. تو جناب آدم علیہ السلام کو بہرحال یہ قصہ ہے، وہاں گئے کہ یہ کیوں نہیں ملا، یہ بھی مل جائے. ساری جنت پہ اکتفا نہ کیا، ایک اور کا بھی اضافہ چاہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا اب جاؤ حال چلا کے روٹی کھاؤ گے، مفت کی نہیں ملے گی. ہاں تیری اولاد اور ساری اب بیٹھی ہے ڈنڈی مار رہی ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ہم ممبر پہ دھوکہ دیتے ہیں، آپ سننے والے نیچے بیٹھ کے دھوکہ دیتے ہیں. ہم بھی مخلص مومن، آپ بھی مخلص مومن. اور تیسری چیز یہ کہ دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے وقت ذرا سوچنا، فوراً کرنا. اگر تو ذرا سا سوچ تو ہوا تو میں آ جاؤں گا، تمہیں ایک طرف کر دوں گا، حق کا فیصلہ نہیں کرنے دوں گا. جناب آپ کے ہاں بھی فیصلے آتے ہوں گے فوراً، کیونکہ اگر آپ نے کہا کل نہ، پھر کوئی سفارش آ جائے گی. یہ ہمارا لگتا ہے، وہ ہے، یہ فلان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ فلان ہے، یہ ہندی ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ ساری بکواسیں جتنی ہماری ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. یہ جلدی کرنا. اور تیسری چیز، آخری چیز جو فرمائی ہے نا، وہ بہت اچھی ہے. ایک یہ کہ کبھی بھی ایسی جگہ نہ بیٹھنا کہ جہاں صرف تو ہو اور عورت بیٹھی ہو. عورت کے ساتھ خلوت نہ کرنا، ورنہ تیسرا میں ہوں گا کہ تمہیں وہاں ایسے کام میں مبتلا کر دوں گا کہ جس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. یہ جاذبیت ہے، یہ مقناطیس ہے، یہ خلقت الہی ہے، اس پر اعتراض نہ کریں. اور ہے بھی حقیقت، یہ کوشش کیا کریں. اب جاتے ہیں جناب، بیگم صاحبہ کو بھیج دیا کلب میں، جاؤ ڈانس کر کے آ جاؤ. تو اب پتہ نہیں کتنی ڈانس کرے گی وہ. یہ مرد وہاں جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ فطرت کی ترجمانی کیا ہے اس نے. اس نے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ آخری آج کی ہماری مجلس ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آپ میرے لیے دعا کریں اور ہم آپ کے لیے. میری دعا میں تو خیر اثر نہیں، آپ الحمدللہ حلال کماتے ہیں اور حلال کے رزق کے کمانے والے کی دعا میں اثر ہوتا ہے. کہ خداوند عالم، جیسے ہم یہاں آج بیٹھ کے آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں نا، جنت میں بھی بیٹھ کے آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں. دو چیزیں اور وقت کی کمی کے لحاظ سے. تیسری چیز جس کو آج سعادت سمجھا جاتا ہے، وہ مقام اور منصب اور حکومت اور ایک لوگوں پر ایک حکومت کرنا، یہ سعادت مند ہے. اب اس حکومت کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے انسان. وزارت مل جائے، خلافت مل جائے، حکومت مل جائے، اور پھر جب آ جاتا ہے تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. خا زبان سے 90 دینی کیوں نہ کہتا رہے. اب رہنے کے لیے ہزار ہا جھوٹ، ہزار ہا، اور پھر ماتھے پہ محراب بھی ہے. یہ محرابوں سے کام نہیں بنتا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، شہد ہی ایسی ہے کہ جس پہ مکھی بیٹھ جائے تو پھر ہٹتی نہیں ہے. یہ منصب، حکومت، وزارت خواہ چھوٹی کیوں نہ ہو. آپ تعجب کریں گے، میں ہے تو واقعہ نام نہیں لیتا ہوں چونکہ اس میں نہ آ جائے، ہے بالکل چھوٹا. ہمارے آج کل دینی مدارس میں بھی انجمنیں بن گئی ہیں. ایک مدرسہ ہے ہمارے پاس، وہاں پر اب یہی انتخاب ہوتی، فلاں صدر ہوگا، فلاں سیکرٹری ہوگا، فلاں خزانچی ہوگا، اور جس کو بیکار کرنا ہو نا کوئی عہدہ دے دیجیے اسے، یہ سیکرٹری، یہ جنرل، یہ فلان. اور یہ تجربہ ہے، وہ اسی میں لگا رہے گا، اپنا کاروبار ختم، پھر اسی میں لگا رہے گا. تو وہاں ہو رہی تھی، ایک جگہ میں گیا ہوں اور میرے خاص آدمی ہیں، وہاں صدارت کے لیے انتخاب ہو رہا تھا. ایک بیچارہ اندھا حافظ ہے قرآن کا، وہ طلبہ کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے صدر منتخب کرو. اور کتنے طلبہ پہ سارے، میرے خیال میں 15 طالب علم تھے، اس پہ صدر بننا تھا اس نے. یہ 15 کا صدر ہاں بننے کے لیے تو کیا کیا، اور سارے عالم کا خلیفہ جو بننا چاہتا ہو تو کیا کیا نہیں کرتا ہوگا اس کے لیے. پھر وہ سارے قوانین جو ہے نا،
کہنا کہتے ہیں نا، بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا کو کہنا، جی اقوام متحدہ کو کہنا عدالت ہے، انصاف ہے، فلان ہے، یہ کچھ نہیں ہے عدالت.